السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. سب سے پہلے حضرت کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے اس جشن اور اس کے شرکا اور اس کو منعقد کرنے والے تمام افراد کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ خدا وند عالم اس جشن کو ہمارے لیے انتہائی مبروک اور مطلوب قرار دے. قرآن کریم کی مشہور معروف آیت جس میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب اور میزان دے کر کے، بینات اور روشن دلائل دے کر کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں میں عدالت کا شعور پیدا کریں. وانزلنا الحدیث کی ہے باعث شدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی قوت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. خداوند عالم نے اس کائنات کو جن مقاصد کے تحت پیدا کیا ان کو بیان بھی کیا ہے. ایک منزل کے اوپر تعلیم و حکمت، تزکیہ نفس اور تربیت کے عنوان سے پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم نے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ امیین میں تزکیہ کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں انسان بنائیں. پیغمبر بھی ایک منزل کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. دوسری اور آیتوں میں انبیاء و مرسلین کے بھیجے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے، لیکن جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں ایک عظیم مقصد کی نشاندہی کی گئی ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت خواہی کا مزاج پیدا کریں، لوگوں میں عدالت کا مزاج پیدا ہو اور وہ عدالت قائم کریں، یعنی لوگ خود اپنے اندر عدالت پیدا کریں. انبیاء و مرسلین کے آنے کا مقصد، روشن دلائل لے کے آنے کا مقصد، کتاب اور میزان لے کے آنے کا مقصد معاشرے اور سماج کو اس منزل تک پہنچانا ہے کہ جہاں نبی یا امام عدالت کو قائم نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں میں خود عدالت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے 123,999 رسول نبی کے جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگ عدالت طلبی اور عدالت خواہی کا مزاج پیدا کر لیں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اسی نہج کے اوپر چل رہی ہے کہ معاشرہ آگے بڑھتا رہے، سماج آگے بڑھتا رہے اور لوگ عدالت کا مزاج پیدا کریں، عدالت کا ذہن پیدا کریں۔ لیکن انبیاء و مرسلین اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے، لیکن آج تک وہ مزاج جو خداوند عالم کا مقصد تھا پورا نہیں ہو سکا۔ دوسری آیت میں خداوند عالم نے اعلان کیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب بنا دے، اور یہ بات چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو تاریخ میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ملتا ہے کہ جہاں پر انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے دین خدا کو تمام ادیان کے اوپر غالب بنایا ہو۔ دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک آیت میں غلبہ دین کی بات کہی گئی ہے اور دوسری آیت میں سماج اور معاشرے کو عدالت کے مزاج کو قائم کرنے کی بات کہی گئی۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں آیتیں ملتی ہیں، لیکن جب عملی دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پیغمبر خاتم النبیین اور سید المرسلین تھے، آپ کی وفات 11 ہجری میں ہو گئی، لیکن جس مقصد کو لے کے آئے تھے بظاہر وہ مقصد مکمل نہیں ہوا۔ ایک بات یہ کہ یا پیغمبر اپنے مقصد کو مکمل نہیں کر سکے، یا یہ کہ خداوند عالم اپنی بات کو لوگوں سے منوا نہیں سکا، کہ تمام چیزیں ذہن میں رہیں کہ خدا نے جن مقاصد کے تحت انبیاء و مرسلین کو بھیجا تھا وہ مقاصد مکمل نہیں ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی اپنے مقصد میں معاذ اللہ ناکام رہا، انبیاء و مرسلین بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے، اور اوصیاء اور صالحین بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ لیکن جب ہم نے غدیر کے میدان میں دیکھا کہ پیغمبر اس دنیا سے جانے سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور نصایت کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد یہی میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے جانشین ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اعلان پہلے ہوا تھا، یہ اعلان کی تجدید ہے اور یاد دہانی تھی۔ لہذا اب اگر خداوند عالم کے اس عظیم نمائندے نے اپنے بعد کے کام کے لیے ایک سلسلہ فراہم کر دیا تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ خدا نے جس رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد مکمل نہیں ہوا۔ جب ہم رسول کی حدیث دیکھتے ہیں تو رسول اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین آنے والا ہے، میرے بعد 12 اماموں کا سلسلہ قائم ہونے والا ہے، اوصیاء کا سلسلہ قائم ہونے والا ہے، امام کا سلسلہ قائم ہونے والا ہے، اور جو آخری امام ہوگا وہ نام میں، کردار میں، شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں، مزاج و کردار میں بالکل میرے مشابہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا لقب میرا لقب ہوگا، اور اس کا کام میرا کام ہوگا، یعنی ذمہ داری میں لے رہا ہوں اور ذمہ داری کو ادا وہ کرے گا۔ لہذا خداوند عالم کے اس عظیم نمائندے نے اپنی ذمہ داریوں کو امامت کے حوالے کیا۔ آج یہ جشن، آج یہ محفل، آج یہ اجتماع اسی امام کی ولادت کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے جس میں امام کے چاہنے والے دور دور سے تشریف لائے ہیں، اور امام کی گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں، امام کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ افراد کی جنہوں نے اس بزم کا اہتمام کیا ہے اور اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام اس دنیا میں رسول کا نمائندہ جو رسول کے مقاصد کو مکمل طریقے سے پیش کرنے والا ہے، اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں میں عدالت خواہی کا مزاج پیدا کر سکیں، اور یہ عدالت خواہی کا مزاج پیدا کرنا انبیاء و مرسلین کی ذمہ داری ہے، اور انبیاء و مرسلین اس ذمہ داری کو ادا اس طریقے سے کریں گے کہ وہ خود تو نہ رہیں گے لیکن افراد میں عدالت کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ لیقوم الناس بالقسط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انبیاء و مرسلین عدالت نہیں قائم کر رہے ہیں بلکہ معاشرہ اتنا آگے بڑھ چکا ہوگا کہ وہ عدالت کا مزاج قائم کرے گا، عدالت قائم کرے گا۔ آج ہم انتظار کرتے ہیں، یقیناً ہر مذہب و ملت میں، ہر قوم میں امام مہدی کا تصور ہے، البتہ نام الگ ہے، ان کی نشانیاں الگ ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، چاہے وہ مسلمان کے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن مہدویت کا تصور پایا جاتا ہے، دلوں میں عدالت کی طرف جو ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک کشش پیدا ہوتی ہے، دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اور اس ظلم و جور سے عاجز آ کر کے یہ جو دلوں میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب بہرحال ہونا چاہیے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا جو عدالت قائم کرے گا، جو تبعیض کو ختم کرے گا، ناانصافی کو نابود کرے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں ایک موہوم سا تصور ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک شناختہ شدہ تصور ہے، ہمارے یہاں نام بھی معلوم ہے، کردار بھی معلوم ہے، کنیت بھی معلوم ہے۔ لہذا جب ہمارے اندر اور دوسری قوموں کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے تو پھر ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی فرق پایا جائے گا۔ جہاں موہوم تصور ہے ان کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، اور جہاں شناختہ شدہ تصور پایا جاتا ہے ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ امام جو تشریف لائیں گے اور عدالت کو قائم کریں گے، ان کی عدالت کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہوگی، ان کی حکومت کسی ایک منطقے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ان کی عالمی حکومت ہوگی۔ عالمی حکومت کا مطلب وہ حکومت جہاں جغرافیائی حد بندیاں دم توڑ رہی ہوں، وہ حکومت جہاں پہ بارڈر لائن ختم ہو جاتی ہے، یعنی پوری کائنات امام کے چنگل میں اور امام معصوم کی عدالت کے زیر سایہ زندگی گزار رہی ہو، وہ حکومت ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عدالت کہ جس کے لیے علی نے حکومت کو قبول کیا ہے، وہ عدالت جس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اس عدالت کو قائم کرنے کے لیے بہرحال مومنین کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کو ناصروں کی ضرورت ہے، امام کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اور آج تک ظہور نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک امام کو ان ناصروں کا انتظار ہے، اور وہ ناصر ابھی تک مہیا نہیں ہو سکے ہیں کہ جن کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے امام اپنی عالمی حکومت کی بنیاد رکھیں گے اور قائم کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر کوئی ایک عادل حکومت کا تصور ہو تو اس کے افراد کو بھی عادل ہونا چاہیے، اس کے اراکین کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ عدل عادل کی بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو عادل سمجھتے ہیں کم سے کم ظاہراً عدالت کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن امام معصوم کی عدالت عادل کی عدالت کے علاوہ ہے، امام معصوم کی عدالت واقعی عدالت ہے۔ لہذا امام معصوم کا مددگار بھی واقعی عادل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر، اگر ہمارے قلب میں امام معصوم کا انتظار جلوہ گر ہے اور ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو کم سے کم ہمیں امام کا سپاہی بننا چاہیے، اور امام کا سپاہی بننا آسان کام نہیں ہے۔ اس عدالت الہیہ کے پیغمبر اور اس عدالت الہیہ کے نمائندے کی حکومت کا سپاہی بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو امام اپنے لشکر میں قبول کر لے. لہذا سب سے پہلے انسان کو خود سازی کرنا چاہیے, یعنی خود اپنی آپ کی تعمیر کرنا چاہیے, خود اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. جب انسان خود اپنے آپ سے مطمئن ہو جائے, اپنے کردار سے مطمئن ہو جائے, اپنے افعال سے مطمئن ہو جائے, تب اسے سمجھنا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے اجل علی ظہورک, اے خدا کے نمائندے آپ ظہور کیجئے, اے خدا کے نمائندے آپ تشریف لائیے. ورنہ جب ہم ساری دنیا میں بے عدالتی دیکھ رہے ہیں, اپنے اندر بے انصافی کا مزاج پا رہے ہیں, اپنے اندر گناہوں کا کردار پا رہے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی گنہگار زبان سے امام کو آواز دینے کا کوئی حق نہیں ہے. امام جب تشریف لائیں گے تو امام کی حکومت عوامی حکومت ہوگی, امام کی حکومت ایک مردمی حکومت ہوگی. مردمی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ امام تمام افراد کے دلوں کے اوپر حکومت کریں گے اور ان کے افراد انتہائی پاک و پاکیزہ اور متقی افراد ہوں گے. یقیناً ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہوں, امام کے مددگاروں میں شمار ہوں, امام کے حامیوں میں شمار ہوں, لیکن امام کے حامیوں میں شمار ہونے کے لیے کم سے کم سیاہ کردار سے اختلاف نہ ہونا چاہیے, کم سے کم سیاہ مزاج سے اختلاف نہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے کہ واقعاً وہ امام کہ جو آتے ہی ساتھ ظلم کی بساط کو الٹ دے گا اور عدل و انصاف کی بساط کو بچھا دے گا, ہم اس سے سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں, اس کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں. اگر ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر اس کے انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم نے سماج میں ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے, ہم نے اپنے خاندان والوں کو ستایا ہے, ہم نے اپنے گھرانے والوں کو پریشان کیا ہے, تو یاد رکھیے گا وہ جو آئے گا وہ پارٹی بازی والا نہیں ہوگا, وہ جو آئے گا وہ عدالت اور عصمت والا ہوگا. لہذا جب بھی اور جہاں بھی ظالم ملے گا امام کی تلوار سے بچ نہیں سکتا ہے. اگر ہمیں امام کی تلوار سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو عادل بنانا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا کہ امام ہمارا استقبال کر سکیں, ہمارے اوپر اعتماد کر سکیں, ہمارے اوپر تکیہ کر سکیں. لیکن اگر ہم نے اپنے کردار کو اس طریقے سے پیش کیا کہ نہ محلے والے مطمئن ہیں, نہ سماج والے مطمئن ہیں, نہ گھر والے مطمئن ہیں, تو ہمارا امام کیسے مطمئن ہوگا؟ عزیزان گرامی, امام کا کام ہے عدالت والی حکومت کا قیام, اور یہ حکومت اسی وقت قائم ہوگی جب افراد مہیا ہو جائیں, جب ہم جیسے افراد اپنے کردار میں لوچ پاتے ہیں, اپنے کردار کو اس لائق نہیں مانتے ہیں یا اس لائق نہیں پاتے ہیں کہ امام کے سپاہی بن سکیں, تو پھر دوسروں کا کیا کہنا ہے؟ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ قرار دیں کہ ان کے سپاہیوں میں اور ان کے ناصروں اور مددگاروں میں شمار ہو سکیں. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم امام کے حقیقی منتظرین میں شمار ہو سکیں. مالک, اس یوسف زہرا کی زیارت سے ہمیں اور اس بزم والوں کو مشرف فرما. پروردگارا, جس طریقے سے تمام افراد جو تاریخ میں پائے جاتے ہیں انہوں نے امام کی زیارت کی ہے, ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے جس نے امام کی زیارت کی ہے, خدایا ہمیں بھی ان تمام افراد میں قرار دے کہ جنہوں نے امام معصوم کی زیارت کی ہے. مالک, محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کے سپاہیوں میں شمار ہو سکیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.